الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بل نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بارك الله درود بجا محمد وعلى آله
سورہ فاتحہ
بندگی کسے کہتے ہیں؟ ہم نے عبادت کیوں نہیں کھانی؟ مجھے یاد ہے ایک دفعہ محفل ہوا کرتی تھی ہر منگل کے دن پروفیسر کرا حسین اپنے گھر بھی کیا کرتے تھے، پتا نہیں آپ میں سے اکثر لوگوں نے پروفیسر کرا حسین کا نام تو ایجوکیشن قابل آتے تھے، ایجوکیشن تھے، بلوچستان یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے تھے، اور انتہائی اپنی آخری زندگی میں میں نے ان کو نزدیک سے دیکھا تھا پرسنل لائف میں، تو ایک قدر بہت عجیب طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تربیت آتی ہے، بہت اچھا وقت نہیں گزارا ان کے ساتھ، منگل کے دن اپنے گھر پہ شریک کیا کرتے تھے، وہ بھی تشریف فرما ہوتے تھے، ان کے جو بھی دوست احباب تھے ان میں سے کوئی ایک ایک لیکچر ڈلیور کرتا تھا، تو اس میں ایک دفعہ کہیں بات چیت ہوئی، اس میں عیسائی کریموں کا تذکرہ ہوا، وما خلق الجن والانس الا ليعبدون، اور اس میں معمولاً ترجمہ ہے، آپ کو بھی قرآن کریم اٹھا کے دیکھیں گے اس میں ترجمہ شاید یہی ہوگا، موسٹ پرابلی یہی ہوگا کہ ہم نے جن اور انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ وہ ہماری عبادت کرے، تو وہ کہتے تھے اس کی جگہ عبادت نہ کہو، کہتے تھے اس طرح سے کہ ہم نے جن اور انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کرے، اب یہ لفظ کا ذرا سا فرق ہے، عبادت کریں یا بندگی کریں، جس کی تشریح کیا ہے وہ یہ کہ عبادت ہم لوگ سمجھتے ہیں رکوع اور سجود کو، تسبیح پڑھنے کو، ذکر کرنے کو، اگر ہم اس کو عبادت کہیں تو پھر سوال یہ کہ میرا سونا کیا مقصد خلقت کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں میں بظاہر کوئی عبادت نہیں کر رہا ہوں، مثلاً آپ ابھی اس وقت مثلاً ڈنمارک کے اندر آپ اپنے گھر سے نکلیں گے، آپ کسی جگہ پہ جائیں گے، ممکن کوئی بزنس کر رہے ہیں، ممکن کسی آفس کے اندر، یہ آپ نے عبادت کی ہے یا نہیں کی، تو انسان بعض اوقات تعجب سے سوچنے لگتا ہے کہ اگر میں کسی کافر کے ہاں کام کر رہا ہوں تو کیا یہ بھی مقصد خلقت ہے؟ لیکن اگر مقصد خلقت بندگی لے لیتے، خدا متعالیٰ نے خلق اس لیے کیا ہے کہ ہم بندگی کریں، اس بندگی کے سب حصے بن سکتے ہیں، معاش کی طرف بھی اللہ کی بندگی کی دی ہے کہ اس نے بندگی میں ہم اس کی بندگی کر رہے ہیں، اس نے اس طرح سے معاش طلب کرنے کو کہا ہے، اور یہ بہت کمپریہنسو عنوان بنتا ہے، جامع عنوان بنتا ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر بار بار اپنے آپ سے طلب کرتے رہے ہم بندے خدا ہیں یا نہیں، اپنے آپ سے بار بار یہ سوال کرتے رہے، ایک پس منظر ہے میرے پاس اس سلسلے میں اس سوال کرنے کے لیے، کبھی کبھی دل چاہتے ہیں اس پس منظر کے ساتھ سنا کو اپنے بغیر پس منظر کے تھوڑا سا وقت دے کر اس کو پس منظر آپ کو سنا دیتا ہوں، درود بھیجے گا محمد اللہ ایک جملہ انسان کی زندگی کو تبدیل کرتا ہے، ایک جملہ انسان کی زندگی کو تبدیل کرتا ہے، مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ ایک لندہ خدا کے ساتھ دن سفر کر رہا تھا، تو بہت اچھا پرہیزگار ماشاء اللہ اور اہلیت اطہار علیہ السلام کا انتہائی گردیدہ انسان، تو کہنے لگا میری زندگی پہلے ایسے نہیں تھی، اور مجھے سب سے زیادہ کہ ایک شعر نے تبدیل کیا، تو میں پوچھا کون سا شعر، کہنے لگا کہ سب سے زیادہ کا وہ جو قصیدہ جس میں میں نے بار بار ایک مسئلہ کیا ہے جب امام آئیں، کہ اس نے میں میری زندگی تبدیل کر دی، کیونکہ میں بار بار سوچنے لگا کہ ہاں جب امام آئیں گے میں کہاں رہوں گا، اور اگر میں اسی زندگی میں ہوا جس میں اس وقت ہے اور امام تشریف لے آئے اب میں کیا جواب دوں گا، کہ میں اس نے میری زندگی تبدیل کر دی، بعض اوقات ایک جملہ انسان کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے، اور وہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے وہ شعر کہ پھول کی پتی سے کر سکتا ہے قلب نادر پر، اگر واقعہ قلب ہوشیار ہو اس کے اوپر جملہ بھی اثر کر دیتا ہے، قلب ہوشیار نہ ہو پورا قرآن کریم پڑھ لو، پوری آیات پڑھ لو، روایات پڑھ لو، ساری حدیثیں پڑھ لو، کوئی اثر نہیں، ایک دفعہ کہیں میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی میرے پاس آیا، تفصیل میں کم جاتا ہوں، بار نظر کے لیے بیٹھے ہوئے تھے تو میرے پاس آیا کہ اندر کی شفٹ ہے رات کی اور مجھے فوراً جانا ہے، اور بیٹھا بھی نہیں پورا نہیں بیٹھا، تھوڑا سا بیٹھا بس، کہنے لگا بس میں فوراً جاتا ہوں، میں نے ایک سوال جواب دے کسی نے پوچھوایا، میں نے پوچھا کیا سوال ہے، کہنے لگا کہ بس میں جلدی سے بتائیں معرفت امام کسی کو، اور معمولاً ایسے سوالوں کو میں سوچتا ہوں کہ بھائی تفصیل سے آنا، کیونکہ میں اس طرح سے جواب نہیں دے سکتا، پھر میں سوچا شاید اللہ کچھ چاہتا ہو کہ اس کو چھوٹا سا جواب دے دیا جائے، شاید کوئی اچھا جواب کے نام میں آ جائے، اچانک میرے ذہن میں آیا، میں نے اس کو یہ کہا، اور اس کے بعد یہ جو میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں یہ پتہ نہیں دسویں دفعہ اس کو سنا رہا ہوں، اور دسیوں دفعہ اس کے اوپر سوچ چکا ہوں کہ کیا اس سے بہتر کوئی بندہ میرے جیسا بندہ کہہ سکتا تھا. مسٹر مین نے میں نہیں کہہ سکتا تھا اس سے بہتر. اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ اگر میں اس جملے کو خود عمل کروں تو کیا ہوگا. تو میں دیکھا کہ اگر میں خود اس جملے کے اوپر عمل کرتا ہوں میری زندگی تبدیل ہوتی ہے. اس وقت میں دماغ نہیں آیا کہ امام کی پسند اور ناپسند پہچان لے گا ان کی بات کر. امام کی پسند ناپسند پہچان لے گا یہ ان کی بات کر. ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم مقام امامت کی بات کر سکتے. وہ اس سے بلند ہے کہ میرے اور آپ کے جیسے ناقص لوگ اس مقام کے بارے میں شناخت کر سکتے. جو کام ہم سب سے زیادہ کر سکتے ہیں جو ابھی تک سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ہم یہ پہچاننے کی کوشش کریں ہمارے مولا کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند. پھر ایک بات سمجھ میں آئے کہ اگر کوئی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کو اپنی زندگی کا دستور بنا لے اس سے بہتر کمال شاید ہی کوئی ممکن. بار بار میں آپ سے یہ سوال کروں یہ جو میں کر رہا ہوں یہ امام کو پسند ہے؟ اگر پسند ہے تو کر لے اور اگر پسند نہیں ہے تو نہ کرے. سادہ ترین کام یہ کام. مثال کے طور پر آپ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہیں آپ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ سے سوال پوچھے گا یہ امام کو پسند ہے؟ یہ دیکھتے ہوئے کہ میری اور آپ کی زندگی کا کوئی راز نہیں ہے جو مقام امامت کے لیے راز ہو
کہتے
ہیں سب چیزوں سے آگاہ. اپنے آپ سے ایک سوال پوچھ سکتے ہیں چلے میں پریکٹیکل لائف بنا رہا ہوں میں بار بار کوشش کرتا ہوں ہم لوگ ہماری زندگی میں صبح سے اب تک جو کچھ میں نے اور آپ نے کیا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اپنے آپ سے پوچھے گئے جو کچھ میں نے کیا ہے کوئی ایسا کام کرے تھے جو میرے امام کو پسند نہیں ہے؟ اور اگر ایسا تھا تو میں نے کیوں کیا؟ کیا ضرورت تھی؟ ہمارے پاس پہلے اہل بیت موجود ہے. ابھی کسی نے مجھے کہا آپ بھی تھوڑا سخت باتیں کرتے ہیں تو میں اس سخت بات کے ساتھ ایک نان بات کروں کہ آپ کو اگر سختی زیادہ احساس نہ درود بھیجا محمد بلوچستان کا واقعہ ہے. ایک سید نامی گرامی سید اہل سنت سے اور ان کے مقابلے میں نامی گرامی سید تھے وہ پہلے تشیع سے شمار ہوتے. اچھا بلوچستان میں سادات کا احترام بے تحاشا ہے یعنی جس طرح میں عرب سندھ میں سنتے ہیں میرا نہیں خیال جتنا احترام سندھ میں ہے یا کہیے کم از کم جس کے لیے سندھ مشہور ہے اتنا احترام کہیں نہ ہوگا بلوچستان بھی عجیب جگہ. یوں ہی میں آپ کی خدمت ناش کر رہا ہوں ہم اور آپ سندھ اور پنجاب میں شاہ جی کہتے ہیں مثال کے طور پر سادات کو. آپ کو معلوم ہے بلوچستان میں اہل بیت کہتے ہیں؟ اس نسل سادات کو اہل بیت کہتے ہیں یعنی میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا ہے. ہم کسی جگہ پہ ایک مدرسہ بنا ہوا تھا اس کو دیکھنے گئے تھے تو اس مدرسے کو دیکھنے کے بعد فارغ ہو گئے تھے. گاڑی والے نے کہا میں کام کرا کے رہا تھا ہم وہ چلا گیا اس کو تھوڑی دیر ہوئی ہم نے کہا چلو ہم ورک شاپ پہ چلے جاتے تو ہم لوگ روڈ پہ آ گئے. اب وہ گاڑی میں لے گئی تھی تو ایک ٹاکسن جا رہی تھی پیچھے سے اس نے کور کیا ہوا تھا ٹاکسن کی سیٹس لگی ہوئی تھی لیکن بھری ہوئی تھی بالکل بھری ہوئی. تو ہم نے اپنے ساتھی جو بلوچی ایک دوست عالم تھے وہ ساتھ تھے اور ہم دو سید تھے وہ غیر سید تھے تو ہم نے اس جگہ تو کچھ کہنا نہیں لوگوں کو سب وہ بےچارا جہاں جاتا تھا کہ حضرت علماء ہے تو لوگ احترام کرنے لگتے تھے تو ہم نے کہا گاڑی بھری ہوئی ہے کچھ کہنا نہیں تو کہنا ٹھیک ہے. خیر ہم لوگ پائدان کے اوپر ہی ایسے ہی پکڑ کے کھڑے ہوئے کسی کو پتا نہیں چلا ہمیں آؤں گے بس پہ تو اس سے رہا نہیں کیا نہیں کیا اس نے اندر ایسے ہی منہ لے کر کہہ دیا کہ یہ سادات ہے اور خدا شاہد ہے. ایک سیکنڈ کے اندر جتنے لوگ سیٹ پہ بیٹھے تھے فوراً زمین کے اوپر آ گئے فوراً اور تقریباً سب نے بے اتفاق یہ جملہ کہا کائنات آپ کے لیے بنی ہے. خدا آخر یہ منظر عجیب تھا میرے لیے کہ بلا استثناء مثلا کبھی ایسا ہوتا ہے کسی علاقے کے اندر کچھ لوگ احترام کریں کچھ نہ کریں کچھ لوگ جملہ کہیں کچھ نہ کہیں بلا استثناء سب لوگ سیٹ سے اترے فرش کے اوپر بیٹھ گئے اور بلا استثناء جو مجھے یاد آتا ہے ابھی تک سب نے کہا کہ کائنات آپ کے اندر ہم شرمندہ ہوتے ہیں واقعی ان لوگوں کی محبت کو دیکھ کے شرمندہ ہوتے ہیں. تو اتنا احترام ہے سادات کا بلوچستان کے اندر تو وہاں پر ایک وقت ایک سید تھے, وہ پیر تھے اپنے فرقے کے, اور دوسرے سید اس آزاد سے تھے وہ بھی اپنے فرقے کے پیر تھے. اچھا اب وہ بلوچی جو تھے وہ کنفیوز ہو گئے, دونوں ایک محفل کے اندر بیٹھے تھے, بلوچی کنفیوز ہو گئے. انہوں نے کہا کہ دونوں کے سامنے کھڑے ہوئے کہا کہ آپ لوگ اہل بیت ہیں, آپ لوگ اپنا فیصلہ خود ہی کریں کہ ہم کس فرقے پہ جائیں گے. اپنے فرقے کا فیصلہ بھی خود نہیں کرنا چاہیے, بھائی آپ لوگ دونوں ہیں, آپ لوگ دونوں خود فیصلہ کر رہے ہیں, ہم لوگوں نے شیعہ ہونا ہے, ہم لوگوں نے سنی ہونا ہے. اچھا وہ دونوں سال بیٹھ گئے, ہم کیا کہتے ہیں, وہ جو ہمارے شیعہ بھائی تھے انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا شدر نسب کیا ہے, تو اس کے جو پیروکار بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پیر کی توہین کروائے کہ بھائی کیا ہمارے پیر کو بے نام و نشان ہے کہ اس کا پوچھا اس کا شجر کیا میرا نہیں کسی مقصد سے پوچھ رہا ہوں, اپنا شجر نسب بتاؤ. اس نے کہا میرے باپ کا نام یہ تھا, اپنے دادا کا نام یہ, کیا میرا نہیں ایسے نہیں ایسے بتاؤ. پھر یہ جو ہمارے سید صاحب تھے انہوں نے بتایا کہ میری نسل جو ہے وہ امامت سے اس طرح جڑی ہے, میرے باپ کا نام یہ, میرے دادا کا نام یہ, 22 نسلیں گنوائی مثال کے طور پر انہوں نے, اور اس کو گنوا کر اہل بیت تک متصل کیا, اور اہل بیت متصل کرنے کے بعد اپنے شجر نسل کو مثال کے طور پر موسوی تھے تو وہ انہوں نے امام حسین خالد علیہ السلام سے متصل کر دیا. درود کن امام کی نسل سے تھے, لیکن جن امام کی نسل سے تھے ان تک انہوں نے شجر نسل کو متصل کر دیا. اس کے بعد کہا تم بتاؤ. اچھا اس نے بھی اپنے دیکھتے ہوئے کہ بھائی یہ سامنے والے شجر بیان کیا, اس نے بھی پورا شجر کھلوایا کہ میرے باپ کا نام یہ, میرے دادا کا نام یہ, اور متصل کر دیا نام دیا. لیکن جو ہمارے شیعہ بھائی تھا اس نے بڑا خوبصورت ایک سوال کیا کہ اگر تم بھی امامت تک ہو میں بھی امامت تک ہوں, یہ بتاؤ تم نے امامت میں کیا کم دیکھا کہ ابو حنیفہ کے پاس گیا. اس نے کہا کہ تم نے چھٹے امام نے کیا کم دیکھا کہ تم ابو حنیفہ کے پاس گئے, تم نے چھٹے امام سے اپنا دین کیوں نہیں لیا. اب حق یہی ہے, ہمارے پاس گھر امامت ہے, ہمیں کیا ضرورت تھی کہ نفس پرستی کریں. ہماری دنیا کی کون سی ایسی چیز کم پڑ رہی تھی جو ہمیں یہاں سے نہیں ملتی تھی. خوشی چاہتے تھے اس درد کے علاوہ کہیں اور خوشی ملے گی, حتی لذت اور لطف بھی چاہتے تھے, لذت اور مزہ بھی چاہتے تھے, کیونکہ اس درد کو نہیں پتا کہ ہمیں مزہ چاہیے, سب کچھ ہمیں یہیں سے ملنا تھا. پھر دفتر جانے کی کیا ضرورت ہے, بس وہ معرفت ایمان کی سلسلے میں جو جملہ سمجھ میں آیا مجھے کہ آپ اپنی زندگی میں صرف ایک حساب کریں, یہ جو میں کر رہا ہوں یہ امام کو پسند ہے, اگر پسند ہے بسم اللہ ضرور ہے, اور اگر خدا نہ کرے آپ احساس کر رہے ہیں کہ نہیں یہ امام کو پسند نہیں ہے تو تھک کر. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے میں جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہوں مجھے پتا نہیں ہوتا کہ یہ امام کو پسند ہے یا نہ پسند ہے, اس موقع پر آسان ترین کام یہ کہ احتیاط کر رہے ہیں, جس چیز کے بارے میں یقین ہے کہ امام کو پسند ہے وہ کرتے ہیں, جس چیز کے بارے میں یقین ہے کہ امام کو پسند نہیں ہے وہ نہ کرے, اور جس چیز کے بارے میں شک ہے کہ امام کو شاید پسند ہو شاید پسند نہ ہو احتیاط کر لیتے ہیں. احتیاط بہترین فلاح کا راستہ ہے, کامیابی کا راستہ ہے. تو مثال کے طور پر آپ ٹیلی ویژن کے اوپر کوئی بہت اچھی چیز دیکھ رہے ہیں, اہل بیت اطہار علیہم السلام کے نام سے منسوب ہے, ضرور دیکھیں, اس کو دیکھنے سے وہ خوش ہوں گے. آپ ٹی وی کے اوپر خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی ایسی چیز آئی ہے جو انتہائی غلط ہے, آپ کو پتا ہے اس کو دیکھنے سے تو امام خوش نہیں ہوں گے, اب اسے بند کر دیں, اور اگر آپ شک کر رہے ہیں پتا نہیں خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو احتیاط کریں گے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, چند دنیا کی ایسی خوشیوں سے آپ دور ہو جائیں گے جس کو آپ خوشی سمجھ رہے تھے, کیا ان کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ نے ان کے نام کی خاطر قربانی دی ہے, اس سے بہتر سے نماز دیں گے. احسان محترم میں مائیں مبارک رمضان ہے, حضرتوں کا مہینہ ہے, اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرتے رہیے ہر طرح کا, اور خدا ممتاز کے راستے کے اوپر بڑھتے رہیے. درود بھیجے گا محمد والا. ہم نے صبح عنکبوت کی کچھ آیات کریمہ پڑھی اور اس کے بارے میں کچھ بیان کیا آپ کی خدمت میں, اور اس کے بعد اب اگلی آیات کی طرف توجہ دیتے ہیں. آیت نمبر 14, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. حضرت نوح کا تذکرہ ہوا یہاں پر، چونکہ اس سے پہلے یہ تذکرہ ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ لوگوں سے کہتے تھے تم غلطی کرو اور ہم تمہاری ذمہ داری لے لیتے ہیں، خدا نے تعالیٰ فرمایا ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ تم غلطی کرو کوئی اور تمہاری ذمہ داری لے گا، وہ دونوں کو اٹھائے گا لیکن تم بھی ذمہ دار ہوگی۔ اس کے بعد خدا نے تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ انبیاء نے کن مشقتوں کے ساتھ دین حساب کرنا ہے، اس تذکرے میں حضرت نوح علیہ السلام سے شروع کیا ہے اور فرمایا کہ ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف تو وہ ان کے درمیان 1050 سال کم رہے، طوفان سے پہلے 950 سال زندگی گزاری۔ ایک روایت، ایک اور روایت جو مشہور ہو گئی بعض جگہوں کے اوپر، اس میں حضرت نوح کی کل عمر 950 سال لکھی ہے، جبکہ اس آیت آئے کریمہ کی روشنی میں ان کی کل عمر 950 سال نہیں ہو سکتی، طوفان سے پہلے 950 سال زندگی گزاری ہے، ظاہر کل عمر ان کی کئی کافی وقت اس کے بعد بھی ہونا چاہیے کیونکہ پھر طوفان آ جانا، طوفان کے بعد انہوں نے زندگی گزاری اور لمبی مدت وقت گزرتا چلا گیا۔ بس فرمایا کہ حضرت نوح نے قوم کے درمیان 950 سال زندگی گزاری، فاخذهم الطوفان، تو پھر اس کے بعد طوفان آیا، وہم ظالمون، اور یہ جو ان کی قوم تھی وہ لوگ ظالم تھے۔ ظلم بہت وسیع جملہ ہے، بہت وسیع اصطلاح ہے، بہت ساری چیزیں ظلم میں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر فرض فرمائیے کہ کل جمعہ ہوگا، میں کل ناخن نہ کاٹوں کسی اور دن ناخن کاٹوں گا، چھوٹا سا یہ بھی ظلم ہے، چھوٹا سا یہ بھی ضروری ہے، چونکہ خدا تعالیٰ نے جمعہ کا دن رکھا ہے اس کام کے لیے۔ مثال کے طور پر انسان کسی مکروہ کو بھی انجام دے تو یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے مکروہ رکھا تھا، اس میں ہماری کوئی مصلحت ضائع ہو رہی تھی، اس وجہ سے خدا نے مکروہ کیا۔ اور اس کے بعد خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان شرک کا ظلم بنا دی، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، چونکہ حق خدا کا انکار ہے، حق خدا کی مخالفت۔ اچھا یہ بھی عرض کرنا چاہوں کہ ہم لوگوں کی گناہ کی ڈیفینیشن ہے اور ہمارا جو گناہ کا کانسیپٹ ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے مثلا گناہ کریں گے تو خدا سے کچھ کم ہوگا، ہوتا ہم لوگ یہ بہت کم تصور کر پاتے ہیں کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو خدا کا کچھ نہیں جاتا ہے، ہم ہیں جو مصیبت میں آ رہے ہیں، ہم لوگ کسی میں تصور نہیں ہے۔ لہٰذا مثال کے طور پر اگر فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں جیسے ہم نے کچھ دیا، اچھا یہ نہیں سوچتے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم سے کچھ جائے گا، خدا کا کیا ہونا ہے، خدا ممتاز واجب اور آرام اپنے لیے تھوڑی رکھے گی، تو اس نے ہماری زندگی کے لیے رکھے گی۔ بس یہ جو اورینٹیشن ہے دین کے معاملے میں، یہ اورینٹیشن سے اورینٹیشن نہیں ہے، ہم خدا ممتاز کے وجود کو ناؤس میں لگتا اللہ اپنا ناؤس میں لگ مدیون سمجھنے لگتے ہیں، ہم نے خدا ممتاز کو شاید کچھ دے دیا، نہیں خدا نے کچھ لینا نہیں ہے ہم سے، اس نے جو کچھ دین دیا وہ ہماری بھلائی کے لیے دیا۔ بس وہ قوم جو تھی وہ ظالم تھی، اس کے بعد ان پر طوفان آیا، فانجیناہ واصحاب السفینہ، تھی اللہ شاہ فرماتا ہے کہ ہم نے نوح کو اور اصحاب سفینہ کو نجات دے دی، اصحاب سفینہ کو نجات دے دی۔ اچھا اس کو مکمل کرتے ہیں، وجعلناها آیۃ للعالمین، اور ہم نے اس سفینہ کو تمام کائنات کے لیے نشانی بنا دیا، سفینہ کو تمام کائنات کے لیے نشانی بنا دیا۔ اچھا اب یہاں پر قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے ایک پوائنٹ آپ کی خدمت درج کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم۔ آج قرآن کریم جب آپ ان میں ترجمہ کرنے لگتے ہیں تو ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ ہم شان نزول دیکھتے ہیں کہ کس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی عربی کے ترجمے کو دیکھتے ہیں، عربی کا ترجمہ کیا ترجمہ ہے، ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت سے پوچھتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ کا مطلب کیا ہے، جو اس کے باطن میں مطلب لکھا ہوا ہے وہ مطلب کیا ہے۔ اچھا اس باطن میں بھی 70 باطن ہو سکتے ہیں، اس باطن میں بھی 70 باطن ہو سکتے ہیں۔ بس آپ اس آیہ کریمہ کو دیکھیں، آیہ کریمہ نے ارشاد فرمایا ہم نے نوح کو نجات دی اور اصحاب سفینہ کو، اور اس سفینہ کو کشتی کو ہم نے تمام عالمین کے لیے نشانی بنا دیا۔ اچھا اب ایک اس کا ظاہری ترجمہ ہے، ظاہری ترجمہ یہ ہو گیا کہ ہم نے حضرت نوح کو اور ان لوگوں کو جو کشتی میں بیٹھے تھے ان کو نجات دے دی اور کشتی کو دنیا کے لیے نشانی بنا دیا۔ اچھا اب ذرا سوال یہ کرنا پڑے گا کشتی کو نشانی کیسے بنایا، شاید یہ آئے کریمہ اس بات کے اوپر اشارہ کر رہی ہے کہ اگر ابھی تک کشتی نوح نہیں نکلی ہے تو کبھی نکلے گی، کبھی نہ کبھی نکلے گی،
بالکل کیسے؟ بالکل ایسی جیسے فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے اس کے بدن کو نشانی بنا دیا ہے، اور فرعون کا بدن آج سے 150 سال پہلے تک نکلا نہیں تھا، بعد میں جب نکلا تو وہ نشانی بن گیا. اس کا مطلب ہے یہ حضرت نوح کی کشتی نکل چکی ہے، ہمیں پتا نہیں ہے یہ ابھی نکلنے والی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کو نشانی بنایا. صحیح. اچھا یہ ظاہر پر ہے، اب اس کا کوئی باطن بھی ہے؟ اس کا باطن بھی ہے. وہ یہ کہ ایک کوئی ہو جو ہر دور کے اندر ہو، جو سفینہ نوح کی طرح بنے اور جو اس سے متصل ہو جائے اس کو نچاتے ہیں. بلا شک و شبہ اللہ کے رسول کے فرمان کی روشنی میں ان حسین مصباح الخدا و سفینۃ النجا، سید الشہداء کی ہستی وہ عظیم الشان ہستی ہے جو سفینہ نوح کھڑا ہوا ہے، کہ مصباح الخدا بھی ہے، سفینۃ النجا بھی ہے. سید الشہداء کے نام پر درود بھیجے گا محمد. شاید اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرنے میں کوئی زیارت جامع کبیر کی سطح پہ نہیں آئے گی. زیارت جامع کبیر اہم ترین زیارات میں سے زیارت ہے. دوسرا زیارت ہے بڑے صغیر کے اندر کم مشہور ہے. ہم بڑے صغیر کے لوگوں میں جو مشکلات رہی ہیں تاریخ میں، وہ عجیب مشکلات ہیں. اب کیا قبول کرتے ہیں؟ کم سے کم میں نے تو اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھا ہے. 1984 میں طالب علم بنا تھا، طالب علم بنا ستمبر کا مہینہ تھا مجھے یاد آتا، جب میں طالب علم بننے کے لیے روانہ ہوا، مدرسے پہنچا تو جمعے کا شب جمعہ تھی، اگلے دن جمعہ پڑھا، جمعے کی صبح ہوئی دعائے مطبہ پڑھ رہے تھے بچے. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دعائے مطبہ اس وقت دیکھی تھی. ممکن ہے آپ کہیں گے تم دعاؤں سے دور تھے، ہم نے دیکھی تھی، لیکن احسان محترم میں تقریباً سکون سے کہہ رہا ہوں early 80s میں ہم دعائے مطبہ نہیں جانتے. اور اگر میں اور پیچھے تھوڑا سا چلا جاؤں تو حقیقت یہ ہے کہ late 70s تک ہم دعائے قبیل بھی زیادہ نہیں جانتے. بہت آسانی سے کہہ سکتا ہوں دعائے اللہم کل ولی ایک عرصہ دراز تک ہم نہیں جانتے. یہ سب ہمیں نئی ملی ہے. آرام سے کہہ سکتے ہیں یہ انقلاب اسلامی کی برکتوں سے ہوئے. بہت آرام سے کہہ سکتے ہیں ان شہدا کی قربانیوں سے ہوئے. اسی طرح بہت ساری چیزیں جو بڑے صغیر میں بہت دیر سے آئی ہیں، ان میں سے ایک چیز زیارت جانے کبیرہ ہے. بڑے صغیر میں اکثر لوگ زیارت سے غافل ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل میں معرکۃ الآرا زیارت ہے، یعنی اس زیارت کا عالم یہ کہ اللہ خمینی نے اس کے لیے جملہ بنایا تھا، وہ کہتے تھے کہ اگر اس زیارت کی سند کمزور ہوتی تب بھی اس کے الفاظ اتنے بلند تھے کہ سوائے اہل بیت سے ثابت نہیں ہو سکتے. یہ ایسی زیارت ماں آتا کم نجا وہ مندم یا کم حلق، اس زیارت کا حصہ. بتا جو آپ تک پہنچ گرا وہ نجات پائے گا، جو دور رہا وہ ہلاک ہو جائے گا. سفینہ تم نہ جاتا، سفینہ تم نہ جاتا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور بالوقت بالاخص امام الوقت کے حضور درود بھیجے گا محمد. بس ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں جو انہوں نے کہا، آپ صاف پاس بھی کرتے ہیں، وہ جملہ بھی اضافہ کرتا ہوں. اصحاب سفینہ بننے کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، میں دور دور سے کشتی دیکھ رہا ہوں، صرف دیکھنا اصحاب سفینہ کے لیے کافی ہے. سفینہ میں سواری ضروری ہے. اگر باہر رہ گیا کوئی اس کشتی سے، اس کو نجات نصیب. اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آج میں 1400 سال کے بعد سید الشہداء کی سفینہ سے متصل ہونا چاہتا ہوں، مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ استدلال جز وقتی ہونا چاہیے یا کل وقتی ہونا چاہیے؟ مثلا فرض کیجیے میں اصحاب سفینہ خان حضرت نوح کی کشتی تک پہنچا، اس کشتی کو ہاتھ لگایا، اس میں ایک جگہ پر اپنا نام لکھا اور واپس اتر کے چلا گیا، کافی ہے؟ نہیں کافی نہیں ہے. مثلا اب میں لوگوں کو واضح عرض کروں، اتنا کافی ہے کہ میں سال کے 2 مہینے میں سید الشہداء سے اتصال کروں اور پھر کچھ خبر نہ رہے؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ 24 گھنٹے کا کام کرتا ہوں، 24 گھنٹے کا کام. 24 گھنٹے کیا ہونا چاہیے؟ 24 گھنٹے مجھے ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے آپ سے سوال کرتا رہوں، میری زندگی سے سید الشہداء خوش ہیں؟ فرض فرمائیے خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایسا ہے کہ میرے گھر والے سب کے سب مجھ سے ناراض ہوئے ہوئے ہیں، میرے ذاتی کاموں کی وجہ سے، میرے عقیدے کی وجہ سے نہیں. اگر میرے عقیدے کی وجہ سے ناراض ہوں، ان کی ناراضگی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میری ذاتی عادتوں کی وجہ سے میرے سارے گھر والے مجھ سے ناراض ہوئے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ سید الشہدا سے متصل ہوں. آئے سید الشہدا پر ایسا انسان پسند نہیں پسند. طے شدہ بات ہے، سید الشہدا نے ایک کردار دیا ہے، سید الشہدا نے کچھ اعمال دیے ہیں. سید الشہدا کو جو پسند ہے مجھے وہ بننا ہے، نہ کہ وہ بننا جو مجھے پسند ہے. تو سید الشہدا کی سفینے سے اقتصاد کے لیے شرائط شرائط ایسے نہیں ہے کہ آسانی سے ہو جائے. اس کے بعد کرنا ہوا ابراہیم تعلمون، فرمایا ہم نے ابراہیم کو بھیجا جنہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، وتقوا اور اس اللہ کا خوف کھاؤ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم لوگ جانتے ہو. جہالت انسان کی زندگی میں عجیب ہے، نا جاننا بہت بڑی مصیبت ہے، جاننے سے آسانی ہے، نا جاننے سے مصیبت ہے. رزق کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہے، ہم لوگ کے ساتھ بہت ساری پریشانیاں ہو گئی ہیں. یہ جو میں نے آپ کی خدمت پاس کیا نا کہ بڑے صغیر میں ہمیں نہیں معلوم کہ ہوا ہے، بڑے صغیر میں ہمیں یہ پتا نہیں تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بڑے صغیر کی مقام میں کہہ رہا ہوں کہ کمی ہے. نہیں، مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے پاس شاید علمی مراکز کم رہے ہیں. ایک خاص دور رہا ہے جب ہمارے پاس لکھنؤ میں بڑے اچھے علمی مراکز تھے، لیکن اس کے بعد مشکلات سے دو چار ہو گیا، علمی مراکز کم ہو گئے. علمی مراکز کم ہونے کے نتیجے میں بہت ساری چیزوں سے آہستہ آہستہ محروم ہو، اور خاص کر 25-30 سال پہلے کی جو نسل آئی ہے اس کے سامنے بہت ساری چیزیں کم رہ گئی، وہ حقائق منکشف نہیں ہو پائے. اور اب یہ جو نہ جاننے کا مرحلہ ہے وہ اسی طریقے سے، مثلا ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے ربوبیت کسی کہتے ہیں، اللہ کو رب مانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، ہم لوگ کی بازی نہیں ہے. ہاں ہمارے ذہن میں ہے کہ اللہ کو رب ماننا ہے، خدا رب ہے، خدا دینے والا ہے، لیکن اپنی عملی زندگی میں ایسا نہیں دیکھ پا رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نعوذ باللہ ارباب بنائے بیٹھے ہیں، اپنے جیسے انسانوں سے ماننے لگتے ہیں. بالکل میں یہ سمجھنے لگتا ہوں نعوذ باللہ اگر یہ جاب نکل گئی نہیں معلوم کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، خدا رب ہے، اس رب الارباب میں نظام رکھا ہوا ہے. کافی عرصے پہلے میرے ذہن میں ایک مثال آئی، 7 سال تک کراچی میں 96 میں کراچی واپس آیا تھا ایران سے، 7 سال تک روزانہ ایک اسکول پڑھانے جاتا تھا، وہاں 9 سال تک پڑھایا تھا، لیکن کچھ 7 سال خاص تھے جب میرے پاس گاڑی نہیں تھی تو میں بس میں سفر کر سکتا. 1.5 گھنٹہ تقریباً جانے کا ہوتا تھا، 1.5 گھنٹہ آنے کا ہوتا تھا، 3 گھنٹہ روزانہ کراچی میں بس میں سفر کرتا تھا. تو وہ جب اسکول جا رہا ہوتا تھا تو ایک اسٹاپ آ جاتا تھا ٹاگرا نام کا، کراچی کا مشہور ماحول اسٹاپ، ساری بسیں لگتا ہے جیسے وہیں پہنچ جاتی ہیں، بے تحاشا رش ہوتا ہے، بے تحاشا لوگ ہوتے ہیں، اور وہاں پہ بے تحاشا بخارا بھی ہوتا ہے، ددا کر مانگ رہے ہیں، یہ مانگ رہے ہیں، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں. تو میں کبھی کبھی بس اسٹاپ پہ رک کر دوسری بس کے انتظار میں ان فقیروں کو دیکھتا تھا کہ دیکھو یہ ساری دنیا سے مانگتے پڑ. اچانک ان کو دیکھتے دیکھتے میرے ذہن میں ایک بات آئی، آج تک میں نے کبھی دیکھا ہے کوئی فقیر کسی فقیر سے مانگتے مانگ نہیں دیکھا، ہمیشہ میں نے دیکھا ہے بھیکاری دوسروں سے مانگتا ہے لیکن بھیکاری کسی دوسرے بھیکاری سے نہیں مانگتا. اگر انصاف دیکھیں ہم وہ بھیکاری جو بھیکاریوں سے مانگتا ہے. ہم اپنے باس سے مانگتے ہیں، ہم اپنے بزنس پارٹنر سے مانگتے ہیں، ہم ان سے مانگ رہے ہیں جن کے بارے میں پتا ہے کہ یہ ہماری طرح صحیح ہے. اچھا ہمیں کس سے مانگنے کا حکم تھا؟ ہمیں مانگنے کا حکم تھا اپنے سے ماں فوق سے بھائی، جب ہمیں مانگنا ہے تو ایسے ویسے مانگو. یہ اپنے جیسے انسانوں کے اوپر جو ساری امیدیں لگا کر بیٹھ گئے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور میں اس سے بدتر عرض کروں، اس سے بدتر یہ ہے کہ ان سے امیدیں لگا کے بیٹھ گئے جو خود خدا کے بن گئے ہیں. یہ اچھا نہیں ہو رہا، یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں رہنا اچھا نہیں ہو رہا، نہیں، یہاں تو آپ کہیں پہ بھی رہیں، زمین اللہ کی ہے، کچھ جہاں کہیں بھی رہیں، یہ کہ خدا کے سوا اس سے کسی اور سے امیدیں لگا کر بیٹھ گئے ہیں یہ اچھا نہیں ہو رہا. جنہوں نے امیدیں ان نظاموں سے مت رکھیں، بزرگ کے نظام یوں لگتا ہے جیسے ظہور امام نے رکا رکاوٹوں سے رکاوٹ یہی ہے. ہم ظلم کے نظاموں سے امید لگائے بیٹھے. ایک چھوٹا سا ایک واقعہ ہے. آیت اللہ خمینی اس زمانے میں نظام بالکل مشہور نہیں تھے, بس میں جا رہے تھے, قوم سے تہران کی طرف جا رہے تھے. جو میں نے پڑھا اس میں قوم سے تہران لکھا تھا, کہنے لگا قوم سے تہران جا رہے تھے. نجف اشرف میں صدام نے نیا نیا سب اٹھایا تھا, اس بلبے نے نئے نئی مصیبت اٹھائی تھی سر. تو ایک شاگرد ساتھ تھا, تو وہ کہنے لگا کہ سننے میں یہ آیا ہے کہ صدام نے نجف پہ پابندی لگا دی ہے کہ ایرانی طالب علم کو نجف نہیں آنے دے گا. کہا کہ یہ سننے میں آیا ہے کہ صدام نے نجف پہ پابندی لگا دی ہے کہ ایرانی طالب علم وہاں نہیں جائیں گے. تو وہ جو ساتھ بیٹھا تھا ایک طالب علم جو ان کا شاگرد تھا جو خمینی کا, اس نے کہا کہ شاید اچھا ہی ہوا کہ وہ وہاں پہ پابندی لگا دے گا, تو چلو کم سے کم قوم کے اندر لوگ ٹکیں گے, یہاں پر آ کر علم حاصل کریں گے, یہاں پہ رونق بنے گی. کہنے لگا سارے راستے آج نہ مجھے ڈانٹ کرے کہ تم نے شک کیا ہے, تم خدا کو نہیں دیکھ رہے اور تم صدام کی حرکتوں کو دیکھتے ہو. کیوں سوچتے ہو تم اس طرح سے؟ تمہیں اس طرح سوچنے کا حکم نہیں ہے. اللہ مالک ہے, یہ قوموں کا یہ حکم لگائے نہیں لگائے, اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں. آج سوچتے میرا ایک کام پھنسا ہے, اگر فلاں ظالم فلاں کام کر دے نا تو پھر میرا کام بدل جائے. کیوں ظالموں سے امیدیں لگائیں؟ یہ جو ہم نے ظالموں سے امیدیں لگائیں نا, اسی وجہ سے اس سید سید سردار کا ظہور نہیں ہوتا. کیونکہ عدل سے امیدیں کم ہیں, ظلم سے امیدیں زیادہ ہیں. یہ ہماری مصیبت بس دے گی اس وقت, تو ہمیں سوچنا پڑے گا. آہستہ آہستہ صحیح کریں گے ان شاء اللہ. درود میرے محمد اللہ. ابراہیم کو بھیجا, انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو, اللہ سے ڈرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تمہیں پتا چلے گا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افكا, فما جو کچھ تم بندگی کرتے ہو اللہ کے سوا یہ سب بت ہیں, یہ تم نے اپنے ذہن سے جھوٹے بنا لیے ہیں. یہ جو بت کا نام ہے یہ بڑا عجیب ہے. ہم لوگ بت کہتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں تمام انبیاء بتوں سے لڑتے تھے, اور ہم تو بتوں کو مانتے ہی نہیں, چونکہ ہمارے گھروں میں کوئی بت نہیں ہے. اللہ کا شکر ہمارے یہاں کوئی بت نہیں ہے. تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں گھروں میں بت نہیں ہے, دلوں میں جھانک کر دیکھو, دلوں میں بت ہیں. بت کیسے کہتے ہیں؟ بت کیا ہے؟ بت یہ ہے کسی ایسے کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. بت کیا ہوتا ہے؟ پتھر کا ہوتا ہے, لکڑی کا ہوتا ہے. یہ تو عرب بازوں کا کھانے کی چیزوں کے بھی بناتے ہیں, کھجور کے بھی بنا لیتے ہیں. تو اب وہ جو بت بنایا ہوا ہے اس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں. ہر وہ شخص جو کسی عاجز کے سامنے سر جھکا ہے وہ بت پرست ہے. بت پرست ہے. کسی کا بت پتھر کا ہے, کسی کا بت گورنمنٹ ہے, کسی کا بت کوئی ظالم ہے, کسی کا بت دولت ہے, کسی کی بت شہرت ہے. ہر ایک کا بت علیحدہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہا تھا کہ جو تم مثال کے طور پر یہ پتھروں کے بنائے ہوئے یہ غلط ہے, یہ پورا نظام غلط ہے. اصل میں پورا نظام غلط ہے کہ خدا نے خدا کی سوا کسی اور کو اپنے دل کے اندر اتنا بٹھا کے رکھے ہوئے تھے. بڑا لطیف واقعہ ہے. وہ ایک عارف تھے رجب علی خیال, تو وہ اپنے کسی شاگرد کے ساتھ جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے, اور وہ بڑے عالم احباب قسم کے آدمی تھے. تو وہ جاتے جاتے اس کی طرف دیکھا اور اسے کہنے کہ یہ جو تم نے اپنے دل میں میز بسائی گئی یہ تو نکالو, نماز پڑھنے جا رہے ہو. وہ بڑا شرمندہ ہوا, اس نے کہا آزاد بہت معذرت. تو کسی نے پوچھا یہ داستان کیا ہے, دل میں میز رکھی گئی؟ کہنے لگا میں دوپہر کو ایک میز لایا تھا, پورے گھر میں اس کو گھماتا رہا کہ میں کہاں سیٹ کروں. ابھی بھی جب نماز پڑھنے جا رہا تھا تو دل میں وہ میز اٹکی ہوئی تھی کہ وہ کہاں لگا ہے. انہوں نے پکڑ لیا اور کہا یہ میز دل سے نکالو. پتا نہیں ہماری کتنی میز کرسیاں پھنسی ہوئی, اس کو ادھر ایڈجسٹ کر لو, اس کو ادھر. اللہ کی بندگی نہیں, اللہ کی بندگی نہیں. بھائی یہ سب دل سے نکلیں گے تو خدا کی بندگی ہے. آیت اللہ اس میں آرا کی معلوم ہو گئے. وہ ایک جملہ خوب بہت اچھا ایک مصرہ فرماتے تھے, ایک شعر تھا اس کا ایک مصرہ فرماتے تھے. ان کا ایک انٹرویو ایک دفعہ کے سارے میں چھپا تھا, وہ مجھے یاد ہے. میں ایک دفعہ کہیں سے جا رہا تھا, قوم سے خانسا نام کر کے مدرسہ تھا, وہاں رہتا تھا, وہاں جا رہا تھا. بہت بہت سخت برف پڑ رہی تھی, بہت سخت برف, بار کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. تو وہ میں رسالہ پڑھ رہا تھا, اس میں ایک یہ مصرع بولے. ڈنڈو لینے والے نے لکھا کہ آپ کہ اس کا استاد نے یہ مصرع کہا اور بہت روئے.
مجھے یاد آتا ہے
اس نے لکھا تھا استاد نے مصرع کہا اور بہت روئے. اچھا مصرع کیا تھا؟ مصرع یہ تھا دیو چم دیو نوت فرشتے دار آیا. جب دیو نکلتا ہے تو فرشتہ دل میں آتا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ غیر خدا کو نکالو گے تو خدا کی یاد آئے گی
نہیں،
ورنہ ہم اسی غیر خدا میں بسے رہیں گے، میز میں، کرسی میں، جاب میں، کاروبار میں، کھانے پینے کی اشیاء میں، اور پتہ نہیں محبتوں میں الٹی سی. ہمیں جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ یہ کہ ہم اپنے دل کو خدا کے لیے اور خدا کے نظام کے لیے بسا دیں، وہ سب سے نکلتی بات ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے ہمارے دل کے اوپر جو کچھ کاش ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا، ہمارے دلوں پہ ریفلیکشن نہیں ہے. ورنہ خدا مطالعہ نے دل کو اتنا پاکیزہ بنایا تھا اس میں کائنات کی ریفلیکشن آ جانی چاہیے، اس میں ریفلیکشن نہیں ہے، اس میں کچھ نہیں اترتا. اور بہت سارے لوگوں کے دلوں میں پتہ نہیں کیا کچھ اترتا رہتا ہے، چونکہ ان کے دل پاک و صاف ہوتے ہیں. دل پاک و صاف ہو سکتا، دلوں سے الٹی سیدھی چیزیں نکل جانی چاہیے، یہ بہت بڑی بات ہے. ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. حضرت ابراہیم نے فرمایا وہ اس طرح سے فرمایا جن کی تم بندگی کرتے ہو اللہ کے سوا لا يملكون لكم رزقا ان میں سے کوئی تمہیں رزق نہیں دے گا، فابتغوا عند الله الرزق اللہ سے رزق طلب کرو، واعبدوه اس کی بندگی کرو، واشكروا له اس کا شکر بجا لاؤ، الیہ ترجعون درود بھیجے گا محمد والا. یہ جو تین جملات آخر میں استعمال ہوئے گویا اس میں پورا نظام ہو گیا، اللہ سے رزق طلب کرو، اس کے لیے شکر بجاتا ہوں، اس کی بندگی کرو، ختم ہو گیا. پوری زندگی یہ کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کا شکر بجاتا ہوں. اگر میں اور آپ یہ دو جملے پکڑ لیں اپنی زندگی کے اندر ہمارے لیے کافی ہے. جو خدا نعمت دے دے اس پہ شکر بجا لاؤ، جو نہ دے تو بندگی کرتے رہو. بس بہت نفیس ایک واقعہ ہے، بہت نفیس ایک واقعہ ہے. میں جو انٹرنیٹ پہ سننے والے ہیں نا ہماری اسپیچز، جو اس کو بھی کوئی سنے گا تو بیچارے پریشان ہونے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ واقعہ اتنی دفعہ گھبراتے ہیں. ان میں سے ایک دوست کہنے لگا آپ دیکھیے شروع کرتے ہیں نا مجھے آخر تک واقعہ یاد آ جاتا ہے آپ نے کیا بات پوچھا. اب میں نے اس سے کہا کہ بھائی میں گیا روایات نئی روایات لے کر آؤں گا، روایت تو اپنی طرف سے نہیں پڑھوں گا، روایت تو وہی رہے گی. اگر ایسا کوئی اہل بیت کا واقعہ ہے تو کوئی نیا واقعہ تھوڑی بناؤں گا، میں واقعہ تو وہی رکھوں گا. ایک آدمی شفیق بلخی نام کر کے امام کے پاس آیا چھٹے امام کی خدمت میں درود بھیجا، اسے لوگ بڑا سمجھتے تھے کہ بڑا عارف خمکار. اچھا لگا کہ جیسے اس نے امام کے سامنے پہنچ کر بھی وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا بڑا سمجھا ہوا ہے، تو امام نے اس کو سکھانے کی خاطر کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک کمال کیا ہے. اس طرح کا ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تمہارے نزدیک کمال کیا ہے، انسان کے لیے بڑی بات کیا. تو اس نے تھوڑا سا غور کیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ انسان کے اندر کمال یہ ہے کہ اگر خدا دے تو شکر بجا لے، نہ دے تو صبر کر لے. شفیق بلخی نے کہا اگر خدا دے تو شکر بجا لے، نہ دے تو صبر کر لے. اب میں آپ کو پھنساؤں گا اس کے اندر، یہ شفیق بلخی ہے، اس نے جو کچھ کہا اس نے اپنے اعتبار سے بہت بلند بات کہی، صحیح، اور وہ ہم لوگوں کے اسٹینڈرڈ میں بھی بری بات نہیں ہے. بھائی ٹھیک ہے، خدا دیتا ہے تو شکر بجاتا ہے، نہیں دے تو صبر کرتا ہے، یہی ہم نہیں. اب میں آگے نہیں کہوں گا. امام نے جملہ جو ارشاد فرمایا بڑا حسین ہے، اس کی بات بہت اچھی تھی لیکن ظاہر ہے امامت کے سامنے سے بات بہت چھوٹی ہو جاتی، اس گھر کے سامنے چھوٹی ہو جاتی. امام نے فرمایا اے شقیق مدینے کے کتے بھی ایسے ہیں، فرمایا مدینے کے کتے بھی ایسے ہیں. تفسیر کیا ہے؟ تفسیر یہ کہ اگر مالک کتے کو دیتا ہے تو کتا خوش ہوتا ہے، اور اگر مالک نہیں دیتا تو کیا مالک کی ٹانگیں کو کاٹ لیتا ہے؟ کاٹتا نہیں، مان لے کے بیٹھ جاتا ہے. تو اب وہ جو شفیق بلخی نے اپنے دانش میں چھکا مارا تھا وہ تو کتے بن گئے، تم مدینے کے کتے بھی ایسے ہی کہنے لگا. آپ فرمایا، امام نے فرمایا ہم اس طرح کرتے ہیں اگر خدا نہیں دیتا تو شکر بجا لاتے ہیں، فرمایا اگر خدا نہیں دیتا تو شکر بجا لاتے ہیں، اگر ہمیں کچھ دیتا ہے تو بندوں میں تقسیم کرتے ہیں. سیاحت شرق کے اندر اپنی طالب علمی کے واقعات لکھے تھے، اس میں سیاحت شرق میں طالب علمی کے واقعات لکھے تھے، سیاحت غرب میں موت کے بعد کے واقعات لکھے تھے کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے. وہ سیاحت غرب بہت مشہور ہو گئی، اردو میں بھی ترجمہ ہو گئی، لیکن سیاحت شرق زیادہ مشہور نہیں ہوئی. وہ کی طالب علمی کے احوال کی بڑی زخم کی ذات تھی. اس میں انہوں نے لکھا ہم طالب علم تھے تو ہمارے سامنے مصیبتیں کیا تھیں. آج کل کی طالب علموں کو وہ مصیبتیں نہیں ہیں، حقیقت یہ ہے آج کل وہ مصیبتیں نہیں ہیں. پہلے بار میں واقع بہت سختی اٹھائی تھی، تب کہیں جا کے کسی مقام پر پہنچے. بہرحال لوگ کا کلام یہ تھا کہ ہم واپس آ رہے ہیں، اور اس نے باپ کے سامنے کہا کہ ملے تو شکر کرے، نہ ملے تو صبر کرے. تو موقع کرنا نہیں، یہ کم نہیں ہے، یہ کم نہیں. نہ ملے تو شکر کرے، نہ ملے تو شکر. اچھا بس وہ پوائنٹ رہ گیا، نہ ملے تو شکر کس بات کا بات ہے؟ نہ ملے تو شکر کس بات کا بات. اس میں بھی ایک داستان ہے، وہ یہ کہ ایک بندہ خدا تھا، وہ بہت اللہ کا قریب تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی موقع پر اللہ سے کچھ کہا کہ خدا مجھے اپنے فلاں بندے سے ملا، تو اللہ نے کہا کہ جاؤ موسیٰ تم مجھ سے جا کے ملے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے ملنے گئے، ہر قسم کی بیماری میں مبتلا، نہ جسم ہلا سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے، اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے خدا نے زندہ رکھا ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب گئے تو دیکھا کہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے، شکر بجا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بھائی تو شکر تو کر رہا ہے، اچھی بات ہے، یہ شکر ہے کس بات کا، ملا کیا ہے تجھے جو تو شکر کر رہا ہے؟ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ میرا جیسا کہیں اور دیکھا جس کے اوپر اتنی مصیبتیں آئی ہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں دیتا، تجھ پر مصیبتیں سب سے زیادہ. کہنے لگا اس کا مطلب ہے خدا مجھ پہ خاص نظر کر رہا ہے نا، شکر ہے اس بات کا کہ خدا نے مجھے مصیبتوں کے قابل سمجھا ہوا. کسی اور کو کیوں نہیں مصیبتیں دی؟ اس کا مطلب ہے میرا خدا کے ساتھ ایک خاص کام ہوتا ہے، شکر اس کا. ہمیں چار مشکلات آتی ہیں نا مولا امیر المومنین کے نام پر تو ہم چیخ پڑتے ہیں، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، فلاں کیوں قتل ہو رہے ہیں، فلاں کراچی میں کیوں مارے جا رہے ہیں. حق کے نام پہ شہید ہوتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم سے پہلے اور میں بھی بہت قربانیاں دی، ہمیں قربانیوں سے قائم نہیں ہونا چاہیے. نہیں کہہ رہا کہ ہم اپنی کمزوریوں کا علاج نہ کریں، اپنی کمزوریوں کا علاج کریں گے، لیکن حق کے راستے میں شہید ہونا کوئی غلطی ہے کیا؟ اس میں کیا خراب نہیں لگتا؟ اس سے بدتر یہ کہ کوئی اس سے بھاگ کے کہیں اور چلا جائے. مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا بات کرنا، ہم لوگ اپنی زندگی کے آئیڈیلز کو طے کرنے کے لیے ایک طرف سے کہتے ہیں شہادت سعادت شہادت سعادت، اور جیسے کبھی موقع ملتا ہے وہاں سے بھاگنے کہیں اور چلے جاتے ہیں. کیوں؟ ابھی وہ کہہ رہے تھے شہادت سعادت. میں نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ انسان کا نکل کے کہیں اور جانا غلط ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، بہت دفعہ جانا اچھا ہے. اگر آپ لوگ یہاں نہ آتے تو یہاں سے تو صحیح کچھ ہوگا کیسے منعقد ہوگا. لیکن اگر کسی کے پاس کوئی کام ہے جو کرنے کا ہے اور وہ چھوڑ کے چلا جائے تو جگہ خالی ہو جائے گی، پھر نہیں جانا چاہیے، پھر نہیں جانا چاہیے. کیوں؟ پھر خالی جگہ کون فل کرے گا؟ پھر اس خالی جگہ کو بڑھتے بڑھتے ٹائم لگ جائے گا. تو جس کی کوئی جگہ ہے جہاں پہ اگر نہیں رہتا اس سے دین کے نام پر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے اور وہ چھوڑ کے چلا جائے کہ اگر میں یہاں کروں گا تو شہید ہو جاؤں گا، وہ نہیں چاہتی. یاد میں اپنے لیے مطمئن ہوں، مجھے چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے، میں پاکستان چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ میں پاکستان میں مجھے بہت سارے کام ہو رہے ہیں. چھوڑ کے چلے جاؤں گا اینڈ یہ ہوگا کہ میں کسی ایک سینٹر میں جا کے بیٹھ جاؤں گا، 25-30 آدمیوں کے سامنے سلام دعا کرتا رہوں گا، اینڈ اس میں ہوتا ہے. مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں ہونا چاہیے تھا کہ وہاں پہ کام ہوگا.
وَاعْبُدُوا وَاشْكُرُوا لَهُ, اللہ کی بندگی کرو اللہ کا شکر بجا لاؤ, الیہ ترجعون, تمہیں اسی کی طرف پلٹ کے آنا ہے. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. آخری دس منٹ نو منٹ ہم سے کہا گیا کیا, کیونکہ سوا آٹھ بجے شروع کرتے ہیں تو سوا نو تک کر لیں. انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں, مگر میں ابھی جب اس کو ختم کروں گا تو آپ اپنی ووٹنگ کر لیجیے گا کہ سوا نو تک جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. لیکن بہرحال آج ہم اس کو سوا نو تک لے کے جاتے ہیں. فرمایا وَإِن تُكَذِّبُوا, جیسے گویا نبی اپنی قوم کو ارشاد فرمانے کے, اگر تمہاری کوئی اگر تم تقسیم کرتے ہو اللہ کے دین کو نہیں مانتے, جھٹلاتے ہو, فقط کذب اممٌ من قبلکم, تو تم سے پہلے والی قوموں نے بھی جھٹلا ہے. وما على الرسول الا البلاغ المبين, جو اللہ کا رسول ہوتا ہے اس کے اوپر تو بس اتنا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں تک ابلاغ ہو جائے, لوگوں کو پہنچا دے. تو وہ جھٹنے والے جھٹانے والے جھٹاتے رہتے ہیں. ایک بات اور عرض کرتا ہوں, ایک اجتماعی معاملے کے اعتبار سے درود بھیجے گا محمد والے, دین خدا کسی قوم کا انتظار نہیں کرے گا. اس بات کو ہمیشہ نورا اپنے ذہن کے اندر سنبھال کے رکھے, دین خدا کسی ایرانی ترانی کا انتظار نہیں کرے گا. اگر ہم دین کے نام پر آگے بڑھے خدا ہمیں ذمہ داری دے گا, اور اگر ہم دین کے نام پر پیچھے رک گئے خدا کسی اور قوم سے دین کا کام لے لے گا. آپ اور میں یہ سوچیں کہ ہم دین کے نام پہ کیا کر سکتے ہیں, وہ ضرور کر جاتا ہے. اگر اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کریں گے, خدا نمکار فرماتا ہے ان عود جاؤں تو خود نہ ہو, اگر تم پلٹ جاؤ گے ہم بھی پلٹ جائیں گے. ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم, اگر تم لوگ پیٹھ موڑ کر چلے جاؤ گے تو تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے کر آئے گا, وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. ہمیشہ کا خدا کا اصول ہے, قوموں کو دائمی فضیلت نہیں ملتی ہے, قوموں کو عمل کے اوپر فضیلت ملتی ہے. ہم اور آپ کے لیے بہترین درس یہ درس ہے, اپنی زندگی کے اوپر غور کیجیے گا, ہم کتنا کام کر کر یہ کہنا چاہتے ہیں ہم نے اہل بیت کی خدمت کی, کتنا کام کر کے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اہل بیت کی خدمت کی. مثال کے طور پر بہت سادہ سی بات عرض کر رہا ہوں اس کی خدمت میں, ہم نے اور آپ نے الحمدللہ رب العالمین آپ کے اور آپ کے دوستوں نے محنت کر کے یہ جگہ بنا لی ہے. الحمدللہ خدا کا شکر بجا لاتے ہیں, درود بھیجے محمد والے. اب اپنے آپ سے سوال کیجیے, آیا اہل بیت کا ماننے والا ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری اتنی ہے کہ اپنے آپ کو ازائے سید و شہدا میں رکھیں, یا یہ بھی ہے کہ یہاں پر بھی ازا کا پیغام پہنچائے, یہاں پر بھی پہنچائے؟ اپنے آپ سے سادہ سا سوال کیجیے گا, اس ڈینش سوسائٹی کو سید و شہدا کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ سادہ سا سوال کیجیے, آیا خدا آپ سے اس بات کا سوال لے گا یا نہیں لے گا؟ لے گا بھائی, ایک ساتھ بھائی دیکھیے, بہت سادہ سی بات ہے. میں اور آپ زیادہ تر ان گھرانوں میں پیدا ہو گئے جہاں سید الشہداء کا نام پہلے سے تھا. خدا نے ہمیں یہ حمایت کیوں دی؟ یہ پریویلیج ہو گئی نا ہمارے لیے, ہمیں کچھ ترک نہیں کرنا پڑا, ہمیں کہیں سے کہیں نہیں جانا پڑا, ہم جہاں پیدا ہو گئے وہیں سید الشہداء کا نام تھا. یہ خدا نے ہمیں حمایت دی ہے, یہ پریویلیج ہے ہم نے مل گیا. اس پرویلیج کے پیچھے کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ایک وہ ہے جو پورے خاندان کو ترک کرتا ہے, اپنے ماں باپ کو بھی حد تک ترک کرتا ہے اور اس دین شریعت کی طرف آتا ہے, دین شریعت کی طرف آتا ہے. ایک وہ جس کو پہلے سے یہ سب کچھ انعام میں ملا ہوا ہے, اس کی ذمہ داری زیادہ ہے, جس کو پہلے سے ملا ہوا. اچھا کیا ذمہ داری ہے؟ مجھے کہ بس اپنی نصب تک رکھے یا نہیں, جہاں تک موقع ملے دوسروں تک پہنچائے. اب آپ دیکھیں ہم لوگ اپنی بہترین صورتحال میں یہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس پیغام ہے اس کو خود زندہ رکھ رہے ہیں اپنے اندر. میں سمجھتا ہوں چھوٹی سی مداری انجام دے جاؤں گی, یہ بالکل ایسی ہے جیسے ایک بچے نے میٹرک کا ایگزام دیا, اب ایگزام دینے کے بعد تو انٹر میں آ گیا ہے اور انٹر کا ایگزام دینے والا ہے اور تیاری پھر میٹرک کی کر رہا ہے. بھائی وہ ایک مرحلہ تھا کہ آپ اپنے اندر پیغام کو زندہ رکھیں, آگے کوئی مرحلہ نہیں ہے کیا؟ پھر خدا آپ کو یاد آیا کیوں نہ؟
یہاں اگر آپ کو صرف اسی لیے لے کے آتا کہ آپ اور میں اپنی اپنی نسل کے اندر اس پیغام کو زندہ رکھیں تو وہ تو آپ وہاں بیٹھ کے نہیں کر سکتے تھے. شاید خدا نے جو آپ کو یہاں اس لیے لایا ہو کہ تم کو ایک پیغام دیا ہے, تمہیں اس کا وارث بنا دیا ہے اس زمانے کے لیے, تم اس کو لے کر اٹھو, ان تک پہنچاؤ جن تک نہیں پہنچا تھا. اب ان تک پہنچانے کے لیے کیا کیا ہے؟ اب میں اور آپ ماشاء اللہ انٹرمیڈیٹ میں آ گئے ہیں, گریجویشن کر رہے ہیں, اور تیاری کس کی کر رہے ہیں؟ وہی میٹرک کی. یہاں آنے کی بات نہیں, پھر وہی میٹرک. تو اگر بار بار یہی کرتے رہے تو پھر اس کلاس میں باقی جائیں گے. یہ بہت بڑی, یہ بہت بڑا کوشچن ہے. آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے اس کوشچن کو کہ خدا تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری کیا رکھی ہے, ہمیں کہاں تک پہنچنے کی بتا رہا ہے. ان کو اگر آپ دیکھیں تو ہماری ذمہ داری بہت آگے تک جاتی ہے. اگر یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں سید السرکار نے تشریف لانا ہے اور اس اولاد اہل بیت اطال علیہ السلام کے آخری ذخیرے میں تشریف لانا ہے, تو بہت ساری چیزوں کو ہونا چاہیے. پھر یہ پیغام دنیا کی کونے کونے تک پہنچنا چاہیے. پھر ان تمام آبادیوں کو اہل بیت اطال علیہ السلام کا یہ پیغام پہنچنا چاہیے. اپنے آپ سے پوچھے گا کون پہنچائے گا, اور جو پہنچائے گا وہ سعادت حاصل کرے گا, وہ کامیابی حاصل کرے گا. خدا ان تک سے دعا کرتے ہیں, پاک پروردگار ہمارا مبارک رمضان ہے, فضیلتوں کا مہینہ ہے, ہماری ان قلیل عبادتوں کو ہم سے قبول کرنا اور بہتر عبادتیں کرنے کی طاقت نصیب کرنا. اے پاک پروردگار, کا جو واسطہ اہل بیت اطہار کا, ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور کرنا, ان کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب کرنا. اے پاک پروردگار, ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں گے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرنا. اے پاک پروردگار, اہل بیت کے نام کے سب قرضے ہیں, پھر سے قرآن اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما. جو ہمارے مرحومین ہیں ان کے نام پر ان کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما, ہمارے زندوں پر رحم فرما. جو دین ہمیں حاصل ہوا ہے اس کو لے کر مزید حاصل کرنے کی طاقت نصیب فرما. اے پاک پروردگار, جو کوئی جہاں کہیں بھی دین اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عزت و سربلندی کے لیے کوشش کر رہا ہے, اسلام کے لیے جان پشانی کر رہا ہے, اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. لشکر کفر کو نیست و نابود فرما, لشکر ایمان کو فتح و سر نصیب فرما. اے پاک پروردگار, دعائیں دے حجت کے لیے تو جو آستہ محمد والے محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام رام کو زمان کی ضرور میں تعجیب فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانے سالوں میں قرار فرما. اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.